تاریخ اور تمام تر محاصل و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس تاریخ اور بزرگان دین کا ذکر آپ کے سامنے بالترتیب سن ہجری کے اعتبار سے پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے 800 سال سے لے کر 850 ہجری تک 800 ہجری سے لے کر 850 ہجری تک کے درمیان ہونے والے واقعات کا ایک مختصر مدلل علماء ربانین کا ذکر خیر سماعت فرمایا, جس میں علامہ ہیشمی محمد بن خلدون سید شریف الدین جرجانی حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ذکر پاک کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا. دراصل رمضان جس طرح رخصت ہوتا ہے تو مصروفیات گویا کہ اپنے حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس طرح کہ آج میں فرض نماز میں بھی نہیں پہنچ پایا, کہیں اور سے ہوتا ہوا حاضر ہوا ہوں, صرف تاکہ بزرگوں کے درس میں ناغہ نہ ہو سکے, کیونکہ معتکفین کی بھی تربیت کی نشستیں اس نشست کے بعد ہوتی ہیں, تو اس میں تقریباً سحری کا وقت ہو جاتا ہے. اور کیونکہ آپ میرے محفل شریک ہیں تو ہم اگر ایک دوسرے کے حال کو جانیں تو سننے سنانے میں آسانی ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سحری تک تو تقریباً یہ درس و تدریس کا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس کے بعد پھر فجر ہے, پھر سحری ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا وقت کتابیں دیکھنے کے بعد آرام ہے, پھر ظہر, پھر ہمارے کچھ احباب ہیں وہ ٹی وی پر کام کر رہے ہیں تو ان کا اصرار کہ جناب آپ وہاں پر بھی آئیے, اب وہ سائڈ ایریا ہے, وہاں سے کر کر کے یہاں پہنچنا, پھر آپ جانتے ہیں کہ جناب ایک روشنیوں کا وہ شہر ہوتا ہے کہ جس میں روزے کی حالت میں کیونکہ نہ بندہ پانی استعمال کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, تو اس سے ایک دماغی تھکن بھی گویا کہ ہو جاتی ہے, جس کی بنا پر آج آنے میں مجھے تاخیر ہوئی ہے, لیکن میں درس کے وقت تک الحمدللہ پہنچ گیا. تو یہ صورتحال چل رہی ہے تاکہ آپ اس تمام معاملات سے واقف رہیں, کیونکہ کوئی لہجہ گویا کہ غفلت کا نہیں ہے, بلکہ انہیں بزرگان دین کی خدمت کے لیے ادھر ادھر جانا ہے, بس اللہ اسے قبول فرمائے. اور آپ حضرات جو اتنے ذوق اور شوق سے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں, دراصل ان بزرگان دین کی محبت میں اور اپنے اسلاف اور اپنے اکابر اور اپنے بزرگان ملت کا ذکر سننے کے لیے, تو اس نیت کو اللہ مزید اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے. حضرات ملت, مختصر سے حالات کے ذکر کے بعد آج کا درس انشاءاللہ ہمارا 850 ہجری سے لے کر 900 ہجری کے درمیان کے واقعات کا ایک مختصر سا خاکہ, کیونکہ مطالعے کی اتنی وسعت نہیں ہو پاتی, وقت نہیں ملتا جس پر بھی, لیکن کوشش اور تلاش بسیار کے بعد جتنا وقت نکالا گیا ہے اس میں سے انشاءاللہ چند بزرگان دین کا ذکر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, تاکہ آئندہ کبھی درس انشاءاللہ ہو تو پھر مزید اہتمام کے ساتھ اس کو کسی اور رنگ کے ساتھ بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے. ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. کل آپ کے سامنے ہم نے اپنا درس حافظ حضور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت کے ذکر پر اس کو موقوف کیا ہے. ایک شخصیت آج کے درس میں بھی, یہ تو بے شمار شخصیات ہیں, لیکن میں نے صرف چند شخصیات کا احاطہ کیا ہے تاکہ وقت کے اعتبار سے اس کو گویا کہ اپنے لیے حفظ جا بنایا جا سکے. علماء ربانی نے کیا کیا خدمات انجام دی اور ظالم بادشاہوں کے سامنے انہوں نے کس طرح سرکار کے دین متین کے لیے استقامت اور کوہ مسمم مضبوط پہاڑ بن کر انہوں نے ایسے استقامت کا جوہر دکھایا کہ کسی مسمم پہاڑ کے اندر یہ جرت نہیں جو ان بزرگان دین نے اپنی استقامت سے بات کی ہے, اور یہی ولی کامل کی پڑی زندگی ہوتی ہے, یہی استقامت ان کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. اس لیے ایسے بزرگان دین کو اس مجاہد پر فضیلت ہے جو میدان جہاد میں قتل ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ تو صرف جان خدا کی راہ میں دیتا ہے, یہ پوری زندگی خدا کی راہ میں دیتا ہے اور پوری زندگی نفس پر جہاد کرتے ہیں مجاہدات کے ذریعے اور عوامی اور نواحی کے ذریعے گویا کہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور بادشاہوں کی اور دیگر لوگوں کی مال کی جھنکار کی آفریں بھی ہوتی ہے, لیکن یہ دین فروشی نہیں کرتے, اور تنگ دستی کمزوری اور گویا کہ معاشی پریشانی بھی ان کے ساتھ دامنگیر ہوتی ہے, لیکن دنیا کی کوئی مصیبت ان کے پاؤں مستقیم کو متزلزل نہیں کر سکتی, اور یہ بڑے مضبوط انداز میں سرکار کی خصوصی عطا سے صراط مستقیم پر رواں دواں ہوتے ہیں. فقہ احناف نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرے آقا میرے مولا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے ہم پر کیا احسانات کیے ہیں یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان فقہا نے اتنا بڑا کام کیا ہے اسلام کا کہ آج اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں جو دین کے اور دنیا کے سارے مسائل کا جواب رکھتا ہو. اسلام واحد ایک مذہب ہے کہ جس میں شرعی علوم کے اعتبار سے دنیاوی علوم اور دنیاوی سارے معاملات موجود ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک انسان کی شعبہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس پر کما حق کہوں اگر کوئی مذہب کلام کرتا ہے تو وہ اسلام ہے. چاہے وہ اس کی تجارت کے مسائل ہوں، ازواجی مسائل ہوں، عمرانیات کے مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، مذہبی مسائل ہوں، جو بھی ہو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیم میں اس کا حل موجود ہے. اور اس میں قرآن کریم، فرقان حمید کا فیضان، سرکار کی احادیث، صحابہ کی تبلیغ اور اپنے شاگردوں کے اندر سرکار کے عرفان کو منتقل کرنا اور سینہ بہ سینہ یہ روحانیت جو چلتی چلی ہے ان کو ایسا گویا کہ ایک ایک قرآن کی آیتوں سے ہزاروں مسائل نکالتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے امام شافعی کا ذکر سن لیا، امام احمد بن حنبل کا ذکر سن لیا کہ ایک ایک احادیث سے یہ کئی کئی مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور دین متین کی گویا کہ ترویج و اشاعت کرتے ہیں. اور قرآن کی آیت بالکل صادق آتی کہ اس کلام میں ہر شے کا علم موجود ہے لیکن سمجھنے والا کوئی ہو. مولا کائنات اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ابھی تفسیر مکمل نہ ہو اور 60 اونٹ گویا کہ کاغذوں سے لاد دیا جائے لیکن اس کی تفسیر مکمل نہ ہو. تو گویا کہ جس نے دربار مصطفیٰ سے جتنا قرب پایا قرآن علوم اور شرعی علوم اس کے قلب پر، اس کے اذہان پر اتنے ہی مستنیر اور روشن ہوتے چلے گئے. اور یہ علماء ربانیین اپنے بزرگوں کا پرتوں ہیں، ان کا گویا کہ مظہر ہے. تو اسی طرح ان فقہ احناف نے یوں سمجھنا، اور مختصر انداز میں بات لمبی نہ کی جائے تو اتنا کہنا کافی ہوگا کہ یہ وہ نباغ علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے مرض سے پہلے دوائی رکھی ہے. یعنی قیامت تک جو مسئلہ پیدا ہوگا اس کا جواب فقہ حنفی کے اندر موجود ہے، ان لتوں کے ذریعے موجود ہے. تو ان علماء نے گویا کہ جو مرض پیدا نہیں ہوا اس کی دوائیوں کی تشخیص کر دی ہے. تو ان علماء ربانیین میں جہاں بے شمار معتبر فقہا کا نام آتا ہے وہیں پر اسلام کے عظیم عالم دین اور فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا سرمایہ علامہ ابن حمام علیہ رحمت الرضوان کی ذات مقدسہ ہے. بڑے عظیم فقیہ، اور آپ نے فتح القدیر فقہ کی بڑی مضبوط کتاب گویا کہ تحریر فرمائی اور اس میں شرعی علوم پر بال استعاب طور پر بحث کی ہے. آپ کا وصال 861 ہجری میں ہوا ہے اور پوری زندگی آپ نے فقہ میں اور اس کی گویا کہ ترویج اور اشاعت گزاری ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو بہت فہم و فراست عطا فرمائی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بیان کردہ اصول سے ایسے نایاب شرعی مسائل گویا کہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے. ذوق کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے ایک ہی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اصول یہ خود فقیہ بھی ہے اور بہت بڑے اصولی عالم بھی ہے، یہ جواب بھی دیتے ہیں اور آنے والے کے لیے اصول بھی بنا دیتے ہیں کہ ہر بات مجھ سے نہیں پوچھنا، اصول بتا دیتا ہوں، خود حل کرتے رہنا. یعنی کہ ہر بات کے لیے تو کتاب دیکھے اور پوچھے کہ جناب یہ مسئلہ ہے کہ نہیں. فرما کنجی دے دیتے ہیں تو خود ہی کھولتا چلے جانا، تالے خود ہی کھولتے چلے جانا. اس لیے کہ ہم کہہ رہے سامنے اصول بیان کرتے ہیں، کتنا پیارا اصول سرکار کی تعظیم پر پیش کیا ہے، ذرا اس کو سنتے چلیں. یہ اصول انشاءاللہ جہاں پر شاہ اورنگزیب علیہ رحمت کا ذکر آئے گا وہاں پر ہم فتاوی عالمگیری کا بھی ذکر کریں گے. فتاوی عالمگیری شریف کے اندر یہ عبارت موجود ہے لیکن علامہ ابن حمام علیہ رحمت نے فتح القدیر کے اندر بھی اس عبارت کو لیا ہے. فتح القدیر جلد نمبر 1 جہاں پر انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، مزار مقدس کی زیارت کا باب باندھا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی فقیہ نے کوئی فقہ کی کتاب لکھی ہو سرکار کے دربار کی حاضری کا باب نہ باندھا ہو. ہر فقیہ نے گویا کہ جب بھی کوئی فقہ کی کتاب لکھی تو اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مقدس کی حاضری کے آداب اور وہاں کے تمام معاملات پر گویا کہ باب باندھا ہے تاکہ اور مسائل کوئی ہو یا نہ ہو اس کے ذریعے پوری کتاب خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. علامہ ابن حمام علیہ رحمت نے باب زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ بڑا پیارا لکھا، اگر آپ اس کو اصول بنا لیں تو انشاءاللہ یہ میلاد کا مسئلہ، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کا مسئلہ، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، کھڑے ہو کر صلوات و سلام پڑھنے کا مسئلہ، دربار مصطفیٰ سے الٹے پاؤں نکلنے کا مسئلہ، یا مدینہ شریف میں حاضری ہو تو چپل نہ پہننا، برہنہ پاؤں پھرنا اس کا مسئلہ، یا مدینہ پاک کی گویا کہ مٹی تک کی تعظیم کرنا اس کا مسئلہ، یا سرکار کے والدین کا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سے محبت کرنا اس کا مسئلہ، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی عقیدت اور احترام کرنا، ان کے سامنے زبان نہ کھولنا، ان کا ادب کرنا اس کا مسئلہ، ہر وہ چیز جو سرکار کی ذات سے وابستہ ہے اس پر ہر شخص کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے، کھڑے ہو کر صلوات و سلام پڑھنے کی دلیل کیا ہے، انگوٹھا چننے کی دلیل کیا ہے، تو یہ اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی کتاب سے، جب اصول آپ کے پاس ہوگا تو کئی مسئلے آپ سرکار کی ذات کے خود حل کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں علامہ ابن حمام علیہ رحمت کی، اللہ ان کی خبر پر کروڑ رحمت اللہ فرمائے، کہ گویا کے سمندر کو انہوں نے کوزے میں جمع کر دیا۔ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے ہیں اور قصد مدینہ ہوتا ہے، مدینہ شریف کی حاضری کے لیے وہ روانہ ہوتے ہیں تو بہت مؤدب اور ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ گویا کہ روانہ ہوتے ہیں، اور بالخصوص میرے بہت سے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی یاد نصیب فرمائے، جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی عمارت پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی ہے، جب تک ہم کعبے کے دروازے کے قریب تک نہیں پہنچتے کعبے کی عمارت نظر نہیں آتی، یعنی گرد و نواح میں کیونکہ پہاڑ ہے اور دور سے خانہ کعبہ کی عمارت نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ پہاڑوں میں آباد ایک شہر ہے مکہ، لیکن مدینہ منورہ جو ہے وہ نشیلی علاقے پر ہے اور ہموار علاقے پر ہے، کم سے کم اگر رات کے اندھیرے میں بھی چلا جائے تو کئی میل دور سے شہر مدینہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے لیے گویا کہ یہ نہیں کہ گاڑی یہاں مڑے گی تو ہم دیکھ لیں گے، نہیں، بالکل واضح طور پر کیونکہ وہ نشیلی علاقے پر آباد ہے۔ میرے وہ بھائی جو حج کر چکے ہوئے تو حجاج کو اکثر رات کے وقت لے جایا جاتا ہے، تو انہوں نے زیارت کی ہوگی کہ مدینہ منورہ بالکل چمکتا ہوا گویا کہ دور سے نظر آتا ہے، تو اس جغرافیہ کے بارے میں اس بات کو نظر میں رکھیے اور اس مسئلے کو سماعت کریں۔ علامہ ابن حمام علیہ رحمت سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ حج پڑھ کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو مدینہ کی مقدس سرزمین جب دور سے نظر آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو تعظیم کے لیے تیار کر لیتے ہیں، ادب کے لیے تیار کر لیتے ہیں کہ سمجھ جا اے دل مستر مدینہ آنے والا، اور گویا کہ دل کو مضبوط کر لیتے ہیں اور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے اپنے دل و دماغ کو گویا کہ روشن کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی مدینہ منورہ کی سرحد آ جاتی ہے اور وہاں سے مدینہ کی حدود شروع ہوتی ہے تو وہ سواریوں سے اتر جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدود مدینہ میں سواری سے داخل نہیں ہوں گے۔ ان کا عشق اور محبت اس پروان پر ہوتا ہے، اور ان کا عشق ان کی عشق کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ شہر مدینہ میں ہم سواری کے طور پر جائیں، اور وہیں پر وہ اتر جاتے ہیں۔ جب ان کا اترنا جائز ہے تو شہر مدینہ کی حرمت میں کوئی چپل نہ پہنے تو وہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے اصول لے کے اس کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ 861 ہجری، 1425 ہجری چل رہی ہے، یہ 861 ہجری میں علامہ ابن حمام اعلیٰ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی ابھی، اب یہ اعلیٰ حضرت کی ولادت سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو پتہ چلا فاضل بریلوی نے کوئی نیا مذہب نہیں نکالا، انہیں بزرگوں کی باتوں کو آگے بڑھایا ہے، انہیں بزرگوں کی باتوں کو آگے بڑھایا ہے۔ اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، اور وہ سواری سے اتر جاتے ہیں اور پیدل 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 مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب علامہ ابن حمام اس مسئلے کو لکھتے ہیں، اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حضور قبلہ شاہ عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان سلطنت مغلیہ کے عظیم سرتاج اور اسلام کے عظیم محسن، انہوں نے جب دیکھا کہ جناب اختلاف بہت ہو گیا ہے ہند کے اندر، یہ مولانا کیا کہتا ہے، وہ مولانا کیا کہتا ہے، وہ مولانا کیا کہتا ہے، تو کہیں امت میں اختلاف نہ ہو جائے، تو آپ نے سارے اپنے ہندوستان کے علماء کو جمع کیا جس میں عرب کے علماء بھی تھے، اور ان کو کہا کہ میرے دربار میں نشست لگائی جائے، یہ کسی جگہ کو خاص کر لیا گیا، اور ایک کتاب اس میں تحریر کی جائے جس پر سارے علماء کا اجماع ہو، تاکہ آنے والے لوگوں کو پریشانی تو نہ ہو کہ جناب تم کیا کہتے ہو، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ تو کتنے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 علماء کو جمع کیا گیا، 500 علماء کو جمع کیا، اس کی صدارت ملا نظام الدین علیہ رحمت نے کی، جو مرتب ہے فتح عالمگیر شریف کے، اور شاہ رنگزیب علیہ رحمت تشریف فرما ہے۔ ایک مسئلہ کوئی بیان کرتا ہے کہ وضو کر، ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ وضو کرتے وقت جس کی داڑھی گھنی ہے تو اس کو جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، جس کی کھال نظر آتی ہے گویا کہ چہرے کی تو اس کو کھالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ میرا یہ مسئلہ ہے، اس پر میرے پاس دلیل ہے، اچھا جی آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ کام ایسے تیار ہو ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, جو 500 علماء اس کو متفق ہو جاتے ہیں تو ملا نظام الدین علیہ رحمت اس کو لکھ لیتے ہیں. تو فتح عالمگیری شریف 500 علماء کے اجماعی فتوے پر یہ کتاب جو ہے کہ تیار کی گئی, اور جو یہ مسئلہ میں اپنے آپ کے سامنے 861 ہجری سے علامہ ابن حمام کا پیش کر رہا ہوں, اس کو ملا نظام الدین علیہ رحمت نے فتح عالمگیری میں لیا ہے. پتا چلا ہے کسی ایک عالم کی رائے نہیں بلکہ اس پر امت کا اجماع ہے. ٹھیک ہے, کہا کہ جب مدینہ نظر آ جاتا ہے, یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے کہ بھائی انفرادی بات آپ جذبات میں تو نہیں کر رہے. تو یہ چاروں طرف سے میں آپ کے سامنے حدود عربہ کی بات کر رہا ہوں کہ مدینہ کی حدود نظر آ گئی, وہ اتر گئے اور پیدل 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 گویا کہ مدینہ میں داخل ہو گئے. اب علامہ ابن حمام سے کہا گیا کہ صحابہ نے کبھی ایسا عمل کیا تھا؟ اور ایسا معاملہ ہوا تھا کہ جب وہ مدینہ میں آتے تو سواری سے اتر جاتے تھے, اور یہ اترنا کیسا ہے, جائز ہے ناجائز ہے, کیا ضرورت ہے سواری میں بیٹھ کر چلے جائیں, سب کچھ ہے. تو علامہ ابن حمام نے بھی وہ جواب دیا, اور اس کو جواب تو مل رہا ہے ملا نظام الدین علیہ رحمت نے گویا کہ فتح عالمگیری شریف مرتب کیا. جواب کیا سماج فرمائی, آج لوگ کہتے صحابہ نے کام نہیں کیا تو یہ ناجائز ہے. ہم نے کہا جواب کی دلیل نہیں ہوتی, ناجائز کی دلیل ہوتی ہے. اگر صحابہ نے نہیں کیا تو کیا ہوا, کیا منع کیا ہے؟ کہتے منع نہیں کیا. ہم نے کہا جس کام کو منع نہیں کیا جاتا وہ اس کے جواب کی دلیل ہوتی ہے. اس پر گویا کہ تقریر آپ کے سامنے میں پیش کافی دفعہ کر چکا ہوں, کیونکہ جس چیز کو منع نہیں کیا جاتا اس کو منع نہ کرنا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے, اور جس چیز کو منع کر دیا جاتا سرکار سے پوچھا کہ حضور گھی کھانا کیسا ہے, پنیر کھانا کیسا ہے, کھیرا کھانا کیسا ہے, مشکات نبی سے میرا کر فرمایا تم مجھ سے کتنی باتوں کے بارے میں پوچھتے رہو گے, آج اس کا جواب دوں تو کل پھر کسی سبزی کے بارے میں پوچھو گے. تو میرا کل اصول بیان کیا, جس طرح یہ اصول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنا, منہ کا چومنا, تو یہ ساری بات پر میرا آکار بھی اصول بیان کیا. آپ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے گھی کھانا کیسے, پنیر کھانا کیسے, فلا سبزی کھانا کیسے. میرا آکار نے فرمایا سنو, الحلال ما حل اللہ فی کتاب, حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا, والحرام ما حرم اللہ فی کتاب, حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا, ومما سکت عنہ, جس سے میری زبان خاموش رہی کہ نہ اس کو میں نے حلال نہ حرام کہا, اور وہ آسان ہوں دراصل وہ جائز تھا اس لیے کچھ نہیں کہا. تو یہاں سے شریعت کا مسئلہ نکلا کہ اصل میں ہر چیز مباح ہے, اگر اسے حرام کر دیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گی, اور اسے چھیڑا نہیں گیا تو وہ مباح رہے گی. مسئلہ یہ مائک پر تقریر کرنا, کوئی کہے مائک پر تقریر کرنے کی کیا دلیل ہے, میں کہوں گا اس کے منع کی کوئی دلیل ہے, وہ کہیں گے نہیں. تو میں نے کہا یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ جس چیز کے منع کی دلیل نہیں ہوتی یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. میں تھوڑا اس کو اور پھول دے دوں تاکہ یہ مسئلہ کا چھڑ گیا تو مسئلہ حل ہو جائے. سعودی عرب کے مفتی اعظم عبداللہ بن باز نے جو فتویٰ دیا وہ ہمارے لائبریری موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کتاب ہے تقریباً 600 صفحے پر. اس میں ایک سوال اسے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب ذرا یہ بتائیے, دیکھیں اگر وسیع نظری سے دیکھیں تو اہل سنت سے کوئی اختلاف ہی نہیں, لیکن اگر تعصب کا عینک لگا دیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے وہ بھائی اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا ذرا اصول کو ذرا ملاحظہ فرمائیے تاکہ تعصب نہ رہے تو پھر سارے مسئلے گویا کہ حل ہو جاتے ہیں. دیکھیے اب سعودی عرب کے عبداللہ بن باز جو مفتی اعظم گزرے ہیں, ان سے ایک شخص نے سوال کیا, حضور میرے جسم پر بہت بال ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جسم کے بال نکال دوں, لیکن میری نیت نصارہ سے مشابہت کی نہیں اور عورتوں جیسے شکل بنانے کی نہیں, لیکن مجھے گویا کہ جی ہو رہا ہے کہ میں بال نکال دوں, تو کیا میں نکال سکتا ہوں؟ صاحب عبداللہ بن باز فتوے کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اردو زبان میں کلکتہ کے ان کے ایک شاگرد نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ عربی ترجمہ آپ کہیں کہ جناب کیا کہ آپ نے ترجمہ کر دیا ہو, اردو میں ترجمہ ہے اس کا اور ہمارے پاس موجود ہے, اگر آپ چاہے دیکھ سکتے ہیں, اور کتاب چھپی بھی ریاض سے ہے اور اس ترجمے کی تصدیق ریاض کے سارے نبوی علماء نے کی ہے, پھر اس کو گویا کہ ریاض سے شائع کیا گیا اور سعودی عرب میں بک رہی تھی سعودی عرب میں, اور ہم نے وہیں سے خریدی ہے اور اس کی رسید بھی گویا کہ ہمارے پاس موجود ہے. اب دیکھیے آپ جواب, وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے جسم میں بال ہے اور میری نیت یہ نہیں کہ میں نصارہ کی طرح کر رہا ہوں, لیکن بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرے جسم میں بال ہے, گرمی لگتی ہے تو میں اس کو نکال دوں. تو جواب کیا دیتے ہیں کہ ہاں اگر آپ کی نیت عورتوں جیسے بننے کی نہیں, یعنی ان کی مشابہت کی نہیں, اور آپ کی نیت نصارہ سے مشابہت کی نہیں, تو آپ اپنے جسم کے خارجی بال نکال سکتے ہیں, اضافی بال نکال سکتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اپنے جسم کے بال نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ جائز ہے, اور جائز اس لیے کہ اللہ رسول نے منع نہیں کیا, اور جس چیز کو اللہ رسول منع نہیں کرتے وہ جائز ہوتا ہے. ہم نے کہا مسئلہ ختم کرو نا. اب کہتے ہیں بھائی کہ کنڈے کی نیاز کرنا کیسا ہے؟ ہم نے کہا جائز ہے. بولے جناب وہ راضی بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا ہماری وہ نیت نہیں. جس طرح وہ کہتا میری نیت نصارہ کی نہیں, نیت نصارہ کی نہیں, انما الاعمال بالنیات, اور جناب اس کی حرمت پر کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا فقلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ,
ہر وہ چیز کاغذ پر میرا نام لیا جائے تو اب جناب دیکھو اس پر کوئی ممانعت کی دلیل نہیں. اب کوئی جناب آپ بھی کنڈا کرتے ہیں وہ بھی کنڈا کرتے ہیں, آپ گویا کہ امام حسین کے شربت بناتے وہ بھی شربت بناتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آپ بھی ستر دھاپ کے پھرتے ہیں وہ بھی ستر دھاپ کے پھرتا ہے. تو یہ تو اختلاف کا ایک گویا کہ وبال بن جائے گا. تو کیا کہا عبداللہ بن باز صاحب نے کہ جس چیز کو اللہ رسول منع نہ کرے یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں فاتحے کی کیا دلیل ہے مولانا؟ میں نے کہا منع کی دلیل ہے. بولے آپ جواز کی دلیل دیجیے. میں نے کہا جواز کی دلیل نہیں دی جاتی, منع کی دلیل دی جاتی ہے. بولے منع کی دلیل تو نظر میں نہیں. میں نے کہا بس یہی جواز کی دلیل ہے دلیل, کہ جس چیز کو اللہ رسول منع نہ کرے وہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یہ قاعدہ آپ ذہن کے اندر رکھیے. فاتحہ تیجا چالیس کا سب اس کے اندر گویا کے آ جاتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں تھوڑا اس مسئلے کو لے کر کہ صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ صحابہ کا نہ کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحابہ کا نہ کرنا, ورنہ آپ بھی تو گویا کہ اجتماع کرتے ہو, دن خاص کرتے ہو, اس کا اعلان کرتے ہو, ٹی وی بتاتے ہو, تعداد بتاتے ہو. 60 لاکھ مسلمان آئے تھے اور ان حضرات نے بیان کیا تھا. تو صحابہ نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا تھا؟ یہ حیثیت قضائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, اسی طرح تفصیصیں کی تھی؟ ہرگز نہیں کی تھی. ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے اجتماع کے لیے دن کا خاص کرنا کہ جناب ریمنڈ میں اجتماع ہوگا, اس کی 3 تاریخیں ایسی ہوگی, یہ معاملات ہوگا. چلے آپ اجتماع کریں, میں کچھ نہیں کہتا, لیکن کم سے کم دن تو آپ نے بھی خاص کیا. جب آپ اپنی سہولت کے لیے دن خاص کر سکتے تو ہم 11ویں 12ویں کے لیے دن خاص کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیے حبیبیہ مسجد میں نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1:30 بجے ظہر کی. ٹھیک ہے نا, کسی اور کی مسجد میں 2 بجے ہوتی ہے, کہیں پر جناب 1:15 بجے ہوتی ہے. تو خدا نے کہا, نبی نے فرمایا کہ وقت خاص کرنا اور اسی وقت تو پڑھایا. نہیں, ہماری سہولت ہے کہ ہم 1:30 بجے رکھیں یا 1:15 بجے رکھیں, تو ہم اپنی سہولت پر جس طرح نماز کا ٹائم خاص کرتے ہیں اسی طرح 11ویں 12ویں پیجا فاتیا ہے. تو جناب اگر دن خاص کرنا, ٹائم خاص کرنا حرام ہے تو آپ کی مسجد میں بھی تو آپ کے 4 انتظامیہ کو بولتے ہیں کہ فلاں مسجد میں لوگ چلے جائیں گے زیادہ, تو اپنی ادھر کھینچنے کے لیے 15 منٹ پہلے رکھ لو تاکہ عید کی نماز میں لوگ زیادہ آ جائے. تو آپ کو کون سے قرآن و سنت سے دلیل ملی ہے کہ آپ وقت خاص کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کہیں گے ہاں اس وقت کے درمیان کوئی بھی وقت خاص کرو جائز ہے, اور جائز اس لیے کہ اللہ رسول نے منع نہیں کیا. تو ہم نے کہا جو آپ کا جواب ہے وہ ہماری جواب سمجھ کے ہماری جان بخشو اور امت مسلمہ پر رحم کرو. ابھی کافروں سے جہاد کرنا ہے چھوٹے چھوٹے, ابھی تک تیجے چالیسویں کے مسئلے حل نہیں ہوئے, ابھی تک فاتحہ اور اس کے مسئلے حل نہیں ہوئے, اور ایک مسلمان کی عزت اور اس کے امامے اور اس کی گویا کہ داڑھی اور اس کے نماز کو کوئی خاطر میں نہیں لایا جاتا, اس عمل کی بنا پر اسے کافر کہہ دیا جاتا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. تو دعا کیجیے اللہ ایسے گندے تعصب سے ہمیں محفوظ فرما. اب دیکھیے آپ, پوچھا گیا کہ جناب ہم مدینے کی سرحد پر اتر جاتے ہیں اور پیدل پیدل جاتے ہیں, یہ کیسا ہے؟ تو جس طرح میرے آقا نے اصول دیا کہ ہر بارے میں نہیں پوچھو بلکہ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے, جو حرام کیا حرام ہے, جس پر شریعت خاموش ہو اس کے جائز ہونے کی دلیل. تو علامہ ابن حبان فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے, یعنی ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ آج اس کا جواب دے دے تو کل تم پھر اور کوئی بات پوچھ لو کہ مدینے میں برہنہ پاؤں پھرنا کیسا ہے. اگر اس کا جواب دے دو پھر اور پوچھ لو. تو ایک اصول بیان کر دیا, توجہ سنیے, جس میں میلاد بھی ہے, 12 ربیع الاول کا جلوس بھی ہے, چراغا بھی ہے, انگوٹھا چومنا بھی ہے, کھڑے ہو کر قیام بھی ہے, سرکار کی آل سے محبت بھی ہے, سرکار کے والدین سے محبت بھی ہے, سرکار کے شہر پاک سے محبت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ میں ابن فرما کے سنو, وہ کل ما کانا ادخل فی الادب والاجلال, ادخل فی الادب والاجلال کان حسنا. فرمایا بس یہ سنو, یہ مت پوچھو ہم سے کہ کیا کام ثواب کار کیا نہیں ہے. کہا سنو, جو کام بھی رسول اللہ کی تعظیم میں کیا جائے گا اس میں سوال مت کرو, اس لیے کہ ہر وہ کام جو سرکار کے احترام میں کیا جائے گا اس کو سرکار کے احترام میں کرنا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل, اس کے مستحب ہونے کی دلیل. اب کوئی کہے گا کھڑے ہوتا جناب صاحب, ہم نے کہا جنرل صاحب کے سامنے نہیں, امام الانبیاء کے سامنے کر رہا ہے. تو اس پر تو ہم سے پوچھتا ہے جناب بتا کوئی ٹیکہ میکا تو نہیں لگا؟ بولے نہیں, میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا تعجب ہے آپ کا جناب کہ نبی پر کھڑے ہو کر تعظیم سلام کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں تعجب نظر آ رہا ہے؟ تو فرمایا کل ما کانا اب خلا فلا دبی بنی جدا لکانا حسن, ہر وہ کام جس میں نبی کی تعظیم ظاہر ہو اس کام کے جواب پر بات مت کرو, بلکہ وہ جائز نہیں بلکہ مستحب ہے, اس لیے کہ سرکار کے لیے کیا جا رہا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے وہ تو زیرو ہو وہ تو اخیرو ہو, میرے نبی کی خوب خوب تعظیم کرو اور خوب خوب توفیق کرو. تو یہ قاعدہ علامہ ابن حمام نے بیان کیا, کہتے 12 ربیع الاول کے جلوس کا کیا ثبوت ہے؟ ہم نے کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ سرکار کی تعظیم کے لیے ہے. بولے جلوس کبھی تعظیم کے لیے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جماعت اسلامی کا جلوس جب ہیبت کے لیے ہو سکتا ہے تو یہ ربیع الاول کا جلوس تو سرکار کی عظمت کی ہیبت کے لیے ہو سکتا ہے, کیونکہ جب جلوس نکالا جاتا ہے تو کسی لیڈر کے افتخار کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, اور ہمارے سب سے بڑے امام جو ہے سرکار علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. تو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا, جلوس کسی شخصیت کے نام پر نکالنا, اس شخصیت کی عظمت اور افتخار کا اظہار ہوتا ہے. تو جناب جب یہ نیت پائی گئی تو سرکار کی عظمت کے لیے لہٰذا یہ جائز ہے. آج قاضی صاحب اگر آ جاتے ہیں ایئرپورٹ پر تو ہمارے کونسلر صاحب, ہمارے ناظم صاحب دو رانی نے گاڑیاں ڈھورا رہے ہوتے ہیں, کیا ہوا وہ قاضی آ رہا, ہم نے کہا سبحان کوئی فرعون کون آ رہا, بولے قاضی صاحب آ رہا, تو ہم نے کہا یہ جلوس جو نکل رہا ہے ان کی ذلت کے لیے نکل رہا ہے تو جوتے برسائیں گے قاضی کے لیے, بولے کیسی بات کر دی شاہ صاحب, میں نے کہا نہیں میں وضاحت پوچھ رہا ہوں کہ جناب یہ اتنا جوش جذبہ ہے کس لیے, کہا جناب وہ ہمارے لیڈر ہے ان کی تعظیم کے لیے, میں نے کہا تم ہے تم کا کہ جماعت کا مسئلہ تمہیں اپنے لیڈروں کے لیے یاد آیا, لیکن وہ مسلمان جو نماز روزے کی پابندی اور تمام شریعت کے حدود کی پاسداری کر کے دھوپ کی گرمی میں نام مصطفیٰ کو بلند کرنے کے لیے گلی پوچھو گے, اگر احترام اور استحباب اور شریعت کے تمام حدود کی پاسداری کرتے ہوئے نکلے اس کو آپ بدعت کہہ دیتے ہو,
تو جیسی روح ہوتی ہے ویسے مزے ہوتے ہیں.
میں نے پہلے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں اس موضوع پر پیش کر دی ہے جس کی جیسی نیت میں آپ نے فرمایا اسلام اسی میں ہے, یعنی انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو میرے دوستو یہ 861 ہجری کے عظیم بزرگ جنہوں نے اصول پیش کیا, پھر سن لیجئے, ہر وہ کام جو نبی پاک کی تعظیم میں کیا جائے بشرطے کہ شریعت اس کی مخالفت نہ کر رہی ہو, تو وہ کام کیا جانا ہی پر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سرکار نے اتنا میلاد منایا تھا, صحابہ نے منایا تھا, ہم نے کہا سرکار نے منع کیا تھا, صحابہ نے منع کیا تھا, کہتے نہیں کیا تھا, تو ہم نے کہا بس یہ اس کی جائز ہونے کی دلیل ہے, اور جو ہیت ہمارے عرف میں جو تقاضے تعظیم کے ہوں گے, کیونکہ قرآن نے تعظیم کا حکم دیا ہے, یہ نہیں بتایا کہ اس ڈھنگ کی تعظیم کرنا, اس ڈھنگ کی نہیں کرنا, بلکہ عرف پر چھوڑ دیا, ہماری ثقافت پر چھوڑ دیا, ہمارے رواج کلچر پر چھوڑ دیا, کہ تمہارے کلچر میں جو تعظیم کا طریقہ ہوگا اور شریعت اسے منع نہیں کر رہی ہوگی اس کے سب سے بڑے مستحق ہمارے حبیب کی ذات ہوگی. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اس اصول کو انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے, لیکن اس کو سمجھنے کے ساتھ دل کی گرہ کے ساتھ باندھیے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کیجیے, ان تک یہ بات پہنچائیے, دن بعد صاحب کے اس فتوے کو یاد رکھیے. اور ایک اور حوالہ اگر آپ کہتے ہیں تو پیش کر دوں یہاں پر وضاحت کے لیے, کوئی بری بات نہیں ہے, جو بری بات کہتا میرے سامنے خود تنگ نظر ہے, یہ بری بات نہیں, حوالہ پیش کر رہے ہیں, سنیے. مدرسہ دیوبند جب بنا تو اس کے سب سے پہلے مفتی صاحب جو آئے ان کا نام تھا عزیز الرحمان, انہوں نے زندگی میں جتنے فتوے دیے اس فتوے کی کتاب کا نام تھا فتاوی دار العلوم دیوبند, فقیر کے پاس موجود ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کی جلد نمبر 2 میں ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت صاحب جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جب سورت ملانا چاہتے ہیں تو سورت سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں, پڑھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو نہیں؟ تو مفتی عزیز الحسن صاحب جو مفتی شفیع جامعہ کراچی اس کے استاد ہیں اور دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں, فتاوی دار العلوم دیوبند میں فتویٰ دیتے ہیں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے اور سورت پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ پڑھ لیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اس کو منع نہیں کیا گیا اور جس کو منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہوتا ہے. میں نے کہا لو آپ کے گھر کا بھی حوالہ کہا گیا, یہاں پر یہ کوئی اختلاف کی بات ہو نہیں ہے جس کو لے کر گویا کہ چلنا چاہیے, اور یہ کہ تین زمانے میں خاص کر دیں جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ آرام, جو تابعین نے نہیں کیا وہ آرام, جو رسول اللہ نے کیا. میں نے کہا یہ کہاں سے, ابھی آئیے بحث کی خبر کسی گھر میں پڑی ہوگی لے کر آئیے میرے پاس, اس میں عیدین کا باب آپ دیکھیے جہاں پر عید کا ذکر ہے, وہاں پر ایک سوال وہاں پر لکھا گیا کہ حضرت صاحب خانوی صاحب لکھتے ہیں کہ عید کی نماز, ابھی عید کی نماز آ رہی ہے اور آپ کو پتا اکثر مسجدوں کے اندر امام کی چادر چلتی ہے, نماز جنازہ کے بعد اگر دعا تو بولے بغیر سرکار نے نہیں کیا, لیکن اب بحث کی زیور جہاں پر عیدین کا بیان ہے, عید کا بیان ہے, تو اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں جا کر آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہاں پر خانوی صاحب نے لکھا کہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنا یا عید کے خطبے کے بعد دعا کرنا رسول اللہ سے ثابت نہیں, صحابہ سے ثابت نہیں, تابعین سے ثابت نہیں, مگر ہر کام کے بعد, ہر ذکر کے بعد, کیونکہ اس دن خاص ذکر ہوتا ہے نا, تو اس کے جواب کی طرف آ کر کہتے ہیں کہ ہر نیک کام کے بعد دعا کرنا شریعت سے جائز ہے, تو لہٰذا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مسنون ہوگا. ہم نے کہا دیکھو تھانوی صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ کہ جناب جو کام رسول اللہ نہ کرے, صحابہ نہ کرے, تابعین نہ کرے, تم اسے بدعت کہتے ہو, تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ تین جماعت نہ بھی کرے تو جائز نہیں بلکہ مسنون بھی ہو سکتا ہے, اتنا عام مسئلہ. تو میں نے کہا جناب جنازے کے بعد اگر یہ آپ رکھتے کہ چلو جنازے پر تو ظاہر موجود ہے دعا کے, لیکن اگر یہ وہاں پر رکھ دیتے آپ کہ چلو جنازے کی نماز کے بعد صحابہ نے دعا نہیں مانگی, رسول اللہ نے نہیں مانگی, تابعین نے نہیں مانگی, لیکن ہر نماز کے بعد دعا ثابت ہے تو جنازے کے بعد بھی ثابت, وہاں بدعت کہتے ہیں, نماز کے بعد جائز کہتے ہیں, تو میرا ذہن یہی کہتا ہے وہاں کچھ نہیں ملتا, یہاں سب کچھ ملتا ہے. تو جناب گویا کہ جس طرح دین بدل رہا ہے تو اس کے علاوہ کیا ترجیح نکال سکتے ہیں آپ, کیوں امت کو گمراہ کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ کھلی کچہری کے طور پر کہہ دیا ہے, بحث کی زبر دیکھیے آپ جناب, عیدین کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. چلتے چلتے اگر اسی پر کہوں تو پوری رات ان شاء اللہ اسی حوالے پر ختم ہوگی, لیکن دل کہتے ہیں حوالہ اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ کو پتا ہے کہ مدرسوں میں ختم بخاری شریف ہوتی ہے, تو ختم بخاری شریف بڑی برکت والی چیز ہے, بہت سے لوگ دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں, تو دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو جناب بچوں کے لیے کپڑے آ جاتے ہیں, جناب مٹھائیاں آ جاتی ہیں, اور گویا کہ مدرسے میں نظرانہ بھی پیش کر دیا جاتا ہے لیکن مدرسہ بڑا عالی شان ہے کہ اس میں بخاری شریف ختم ہو رہا ہے. تو رشید احمد گنگوئی صاحب سے کسی نے پوچھا حضور ختم بخاری کے بعد دعا کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ بتاوا رشیدیا. میں تنقید نہیں بلکہ حوالہ پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ بڑی وسیع نظری کے ساتھ اس کو سنیے. ان کا نام گنگوئی تھا اس لیے میں ان کا نام گنگوئی لے رہا ہوں. اگر کچھ اور کہیں گے آپ تو وہ بھی لے سکتا ہوں جو ان کا نام تو کتاب پر لکھا ہوا جناب محمد رشید احمد گنگوئی. ان سے پوچھا گیا حضرت صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جناب اپنا ختم بخاری جو آپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں, سنتوں کے بعد تو دعا کو آپ آرام کہتے ہیں, نماز جنازہ کے بعد دعا کو آرام کہتے ہیں, فاتحے کے بعد دعا کو آرام کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو جناب آپ ذرا یہ بتائیے کہ وہ آپ جو ختم بخاری کے بعد دعا کرتے ہیں تو یہ دعا تک سرکار نے کی تھی, صحابہ نے کی تھی, تابعین نے کی تھی؟ اب گنگوئی صاحب جواب دیتے ہیں کہ منع کر دیا تو یہ سب ختم ہو جائے گا. تو جواب دیتے ہیں کہ بخاری شریف تو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی, ٹھیک ہے؟ اور یہ کام انہوں نے تو نہیں کیا, لیکن ہر کار خیر کے بعد دعا کرنا جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہے. تو میں نے کہا جنازے کے بعد کون سا کفر ہے جو دعا کرنا جائز نہیں ہے, سنتوں کے بعد دعا کرنا جائز نہیں, یہ بھی تو کار خیر ہے, اس کے بعد بھی دعا کرنی جائز. کیوں ایسا تعصب؟ ایک طرف کیا کہتے ہیں, ایک طرف کیا کہتے ہیں, یہ دوہری پالیسی دے کر عوام کو گویا کے, اور ہم اس کا اظہار کریں تو کہتے شاہ صاحب دیکھو ہمارے خلاف بول رہے. وہ بھائی خلاف نہیں, میں تو تمہارا مخلص ہوں, تمہارے گھر کی باتیں کر رہا ہوں, تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے. میں دیکھو اتنی محنت رات لگا کے تمہاری کتابیں پڑھ رہا ہوں اور تمہارے بزرگوں کا نام لے کر بات کر رہا ہوں, تمہیں چاہیے کہ میرے ہاتھ پاؤں چھو, تم آگے جا کے بات کرتے ہو جناب صاحب یہ کیا دے رہے. تمہیں اپنے بزرگوں کا نام نہیں پتا, تم میری محفل میں بیٹھتے ہو تمہیں پتا چلتا ہے کہ تمہارے بزرگ کون ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے میرے بھائی تیرے کو سکھانے کے لیے نہیں, جلانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ تیرے جسم میں بھی روح موجود ہے. اب تو دیکھ لے کہ کس چیز کے بارے میں کیسا نظریہ رکھنا چاہیے. اور قرآن کہتا جو منع دوں بیمان ہی قیامت کے دن ہر سب کو اس کے امام کے نام سے اٹھایا جائے. اور میرا خدا جانتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, صرف اس تک دین کی بات پہنچانا ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں. تو ہماری بات سن کر خوش ہو جائے ہمیں کوئی غرض نہیں, تو ناراض ہو جائے کوئی غرض نہیں, بس خدا اس تبلیغ کو قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس درس کو سمیٹتا ہوں, گنبد خضرا سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. کافی بات اس ضمن میں ہو چکی ہے, مولانا جامی کا ذکر ہے انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. 678 ہجری میں سلطان منصور علاؤن نے روضہ اطہر پر گنبد کی تعمیر کی, کیونکہ ہمارے موضوع میں آ گیا ہے, تو اس تاریخ کو یاد رکھیے. 678 ہجری میں گنبد خضرا کی تعمیر اس نے شروع کی, اور یہ جو سنہری جالی ہے نا, پیتل کی جالی اس نے آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس پر لگائی. اور میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ سرکار کے روزے تک کون پہنچ سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ حجرہ در حجرہ در حجرہ, اور یہ پھر یہ جالی ایک اور اس پر آ گئی ہے. پھر سلطان قلاؤن ہی کے پوتے سلطان صالح اسماعیل نے 770 ہجری, یعنی دادا نے جناب 678 ہجری میں گنبد پر کام شروع کیا, پوتے نے 760 ہجری میں مصر میں ایک بہت خوبصورت گاؤں جس میں کھیت بہت تھے, باغ بہت تھے, اس کو خریدا اور اس کو وقف کر دیا کہ اس سے جو کمائی آئے گی گنبد خضرا کی تعمیر کے لیے, مدینہ منورہ کے مسافرین کے لیے, اور مکہ مکرمہ کے زائرین کے لیے ہوئی, اور حرم کی تعمیر. بہت بڑا گاؤں خریدا جس میں سمراٹ بہت تھے, اور اس کو حکومت کے پیسے پہ خرید کر حرمین کی خدمت کے لیے گویا کہ وقف کر دیا. اور اس میں خاص یہ شرط تھی کہ اس سے جو رقم آئے گی اس سے روضہ رسول کے پردے تیار ہوں گے اور غلاف کعبہ تیار ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس پر جو پردے رکھتے تھے وہ ہر 5 سال کے بعد بدلی ہوتے تھے, اور غلاف کعبہ ہر سال کے بعد بدلی ہوتا تھا, یعنی غلاف کعبہ ہر سال کے بعد بدلی ہوتا تھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مقدس کے اوپر جو پردے تھے خوبصورت تھے وہ ہر 5 سال کے بعد تبدیل ہوتے تھے. آگے چلتے ہیں. سلطان صالح بن محمود, یہ جس نے یہ معاملہ کیے تھے, کے بعد حسن بن محمد نے 765 ہجری میں گنبد پاک کو دوبارہ, گویا کہ وہ خطہ ہو چکا تھا تو اس کو منہدم کر کے دوبارہ اس کی سر نو تعمیر شروع کی 765 ہجری میں. پھر 881 ہجری, اب ہمارا موضوع آ گیا, تعمیر ہوئے اثر نو, اس کو تیار کیا گیا. 881 ہجری میں اس گنبد پاک کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا, دوبارہ اس کو کیا گیا, پھر کیا, تو 892 ہجری میں گویا کہ اس کی مکمل تعمیر ہیئت مکمل ہوگی. پھر اس کے بعد علماء نے کہا کہ تھوڑا بہت اس کے اندر کنسیشن کا کام ہوتا رہا, لیکن آج جو الحمدللہ وہ دلوں کو باغ باغ کرنے والا گنبد خضرا, آج الحمدللہ جو مومنوں کے دل کی دھڑکن ہے, اور جو آج الحمدللہ سارے عالم کو فیض پہنچا رہا ہے, یہ اسی کے بعد یعنی 892 ہجری کے بعد اپنی اصلی حیثیت پر موجود ہے. جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی,
اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اللهم صل على محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام یا حبیب یا۔ تو آج تو بیان ہندی کے بعد گنبد خضرا شریف کی وہ کیفیت اور وہ سہانے مناظر الحمدللہ جو سوکھے دنوں کے اندر محبت کا سمندر موزن کر دیتا ہے، اس کے بعد سے الحمدللہ یہ اپنی ہی اتفاق کے ساتھ موجود رہا۔ اس کے بعد بات آگے چلی ہے تو میں اس کو مکمل ہی کر دوں تاکہ یہ درس مکمل ہی ہو جائے۔ ترکی کے سلاطین جب بنو عباس کو پستا کرنے کے بعد وہ منظر عام پر آئے، اس سے پہلے روزہ اقدس پر سفید رنگ کا کلر کیا جاتا تھا، گنبد پر سفید کلر تھا، سبز کلر نہیں تھا، سفید کلر ہوتا تھا۔ جب ترکی سلاطین روزہ اقدس پر آئے تو انہوں نے پھر دل و جان سے، جس میں عثمانی خلیفہ محمود خان بادشاہ کا نام آتا، یہ بہت بڑے عشق رسول، اور انہوں نے سب سے زیادہ توجہ سرکار کی مسجد نبوی شریف کی توسیع نے اور گنبد خضرا کی مضبوطی نے اور اس کی ساخت کو مزید، گویا کہ اپنے ماہرین انجینئروں کو بلا کر کے، جناب اتنا پرانا ہو گیا دوبارہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے، تو کچھ حصہ اس کا گویا کہ منہدم کیا گیا اور بعد میں اس کو گویا کہ مزید طاقت کے ذریعے اس کو کھڑا کیا گیا۔ عثمانی خلیفہ محمود خان نے اس پر بڑی خدمات انجام دی، روضہ اقدس کی خوبصورتی کے لیے، تزئین کے لیے، اور گنبد پاک پر سب سے پہلے اس نے سبز کلر کروایا، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ سبز کلر کروانے والے عثمانی خلیفہ محمود خان ہیں، اور سبز کلر گنبد خضرا پر کب ہوا اس ساتھ اس تاریخ کو یاد رکھیں، 1233 ہجری، 1233 ہجری، یہ 1425 ہجری چل رہی ہے، تو 1233 ہجری سے لے کر آج تک الحمدللہ گنبد خضرا پر گویا کہ وقتاً وقتاً تدریجن گویا کہ گنبد خضرا پر یہ سبز کلر ہو رہا ہے، اور سبز کلر آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا ہے، اور سبز کلر جو ہے جس کا انتخاب محمود بادشاہ نے کیا اس کا منصب یہی تھا، لوگوں کو بلایا کہ جناب اس سفید رنگ سے بدل کر کون سا رنگ ڈالا جائے، تو وہاں پر کہا گیا کہ دراصل یہ ہے کہ صالحین کا لباس جنت میں سبز ہوگا، اور سارے رنگوں میں سب سے ٹھنڈا اور محبوب کلر جو ہے وہ سبز ہے، تو لہٰذا سبز کلر کا انتخاب کیا جائے۔ کچھ دلیلیں یہ بھی دی گئی کہ سرکار کی اولاد جو بنو عباس کے دور میں تھی، کیسے پہچانیں گے سرکار اہل بیت میں سے ہے، یہ سرکار کی اولاد میں سے ہے، تو ان کا شعار تھا کہ وہ سبز امامہ باندھا کرتے، سرکار کی اولاد سبز امامہ باندھا کرتی تھی، جس میں کوئی اور اس امامے کو نہیں پہنتا، اور بنو عباس کے اندر گویا کہ بڑی اچھی طرح سے پہچان ہو جایا کرتی تھی کہ جناب جو سبز امامہ اپنے سر پر پہنے گا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہوگا، بنو ہاشم میں ہوگا۔ تو یہ ساری سندیں وہ گویا کہ وہاں پر جمع ہوئیں اور تمام معاملات جمع ہوئے، جس پر ان کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جناب گنبد خضرا پر سبز کلر ہی کیا جانا چاہیے۔ دعا کیجیے بار بار اس مقدس گنبد کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی گنبد والے شہر میں اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور مدفن پاک ہمارا بقی نصیب ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، اور اس درس کی برکتوں سے مولا کریم ہمیں قبر اور حشر کی وحشتوں سے مولا کریم ہمیں دور رکھ، اور کل قیامت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب گنبد خضرا کی شفاعت عظما سے مولا کریم ہم تمام کو بہراور فرما۔ جو دعا کی گئی مولا کریم، جو درس لیا گیا، جن علماء کا ذکر کیا گیا، جو حضرات دور دراز سے آئے اور بڑی دور دراز سے سفر کیا، روزے کی تھکن ہے اور اللہ اکبر اپنے کاروبار کے سلسلے میں بھی تھکن ہے، لیکن اس کے باوجود درس کی پابندی کی، تراویح میں شامل ہوئے، مولا کریم یہ ذوق اور شوق صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، مولا کریم تمام کی آمد، اگر کوئی ریا سے بھی آیا تو کیا ہوا، مجھ جیسا اگر کوئی ریا سے بھی آ جاتا ہے تو خدا سے یہ بعید نہیں، اس لیے کہ خدا کی شان ہے، یمحو اللہ ما یشاء و یصرف، وہ جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، مولا کریم ہماری ریاؤں کو بھی اخلاص میں بدل دے، قادر مطلق ہے، اور جو حاضرین تشریف لائے ان کی دلی مرادوں کو قبول فرما، سر کی آنکھوں کو بند کر کے، دل کی آنکھوں کو کھول کر، سانسوں کے اندر ذکر اللہ کو سماتے ہوئے، گنبد خضرا کا شفاعت کا تصور کرتے ہوئے، باواز بلند مستجاب قبر کا تصور کرتے ہوئے، کلمے کی سعادت نصیب کرتے ہوئے، باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ وأبيض يستلقى الغمام بوجهه وأبيض يستلقى الغمام بوجهه رمال اليتامى عصمت للأرامل. آمین یا رب العالمین. بجاه طه وياسين عليه افضل واجمل واحسن واطيب تحيه والصلاه وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.